الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور معزز حاضرین، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور گناہوں کے نقصانات بیان فرمائے ہیں. بعض نقصانات وہ ہیں جو ہر گناہ سے گناہ کرنے والے کو پہنچتے ہیں. جو بھی کوئی گناہ کرے گا وہ عام نقصان اس کو ہوگا، اور بعض گناہوں کے خاص نقصانات ہیں جو ان گناہ کرنے سے ہی پہنچتے ہیں، ہر گناہ سے نہیں پہنچتے. ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. شروع میں حضرت نے تقریباً 12 حدیثوں میں 12 احادیث کی روشنی میں ایسے گناہوں کا نقصان بیان فرمایا ہے جو تقریباً ہر گناہ سے گنہگار کو ہوتا ہے. اس کے بعد باقی حدیثوں میں حضرت نے خاص خاص گناہوں سے جو خاص خاص نقصان ہوتا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال دنیا ہو یا آخرت، دونوں جہاں میں عام طور پر جو نقصان آدمی کو پہنچتا ہے، چاہے اس کا تعلق جان سے ہو یا مال سے ہو یا ایمان سے ہو یا قبر اور آخرت سے ہو، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. ہماری اکثر بیماریاں، پریشانیاں اور تکلیفیں بھی اسی بنا پر ہیں. اس لیے ہمیں ہمہ قسم کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہو گئے ہوں تو سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے عام اور خاص دونوں قسم کے نقصانات سے ہم بچ جائیں. گناہ سے بچنے کے لیے گناہوں کا جاننا ضروری ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے پہلے قدم پر گناہوں کو جاننا ضروری ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بڑے اور موٹے موٹے گناہ تو معلوم ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں کہ ہمیں ان کا گناہ ہونے ہی معلوم نہیں. لہذا پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہم گناہوں کو اچھی طریقے سے جاننے اور پہچانے، تاکہ ان سے سچی توبہ کر سکیں اور آئندہ بچ سکیں. گناہوں کو جاننے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جسے ہمیں بلا تاخیر اختیار کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث میں غور کر کے باقاعدہ ایک فہرست بنا دی ہے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی. کبیرہ گناہوں کی بھی تقریباً 30-35 گناہوں کی فہرست ہے. اسی طرح یہ اس سے کچھ زیادہ صغیرہ گناہوں کی لسٹ ہے. اور اصل فہرست تو عربی میں ہے. ایک کتاب ہے القواعد، جس میں کبیرہ گناہ ترتیب وار لکھے گئے ہیں. قرآن و حدیث تو انہوں گناہ کبیرہ ہونا واضح کیا گیا ہے، اور اس کے نقصان اس میں ذکر فرمائے. اور ایک کتاب کا نام ہے الزواجر، اس میں بھی کبیرہ گناہوں کو تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور قرآن و حدیث سے ان کا گناہ ہونا واضح کیا گیا ہے اور اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں. سیدی حسنادی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بجائے خیر دے، اور حضرت کے درجات بہت ہی بلند فرمائے. حضرت نے ہمارے لیے یہ آسانی فرما دی کہ ان عربی کتابوں کی روش کو سامنے رکھ کر اردو میں ایک مرتب فرمایا، جس میں صغیرہ گناہ بھی ہیں کبیرہ گناہ بھی، اور اردو میں ایک کتاب سے تحریر فرما دی جس کا نام ہے گناہ بے لفظ، جس کے شروع میں اہم اہم اور بڑے بڑے گناہوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے اور اس کی وعیدیں ذکر فرمائی ہیں. پھر آگے جا کر کے حضرت نے دونوں کی فہرست دے دی. اس کا ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قلم یا پینسل لے کر بیٹھ جائیں اور شروع سے اس کتاب کا مطالعہ کریں. جب ایک گناہ پڑھیں تو فوراً ہم اپنا جائزہ لیں، دوسرا گناہ پڑھیں پھر اپنا جائزہ لیں. اپنا یہ جائزہ لیں کہ میں خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہوں یا نہیں. اگر مبتلا ہوں تو توبہ کر لیں. توبہ کس طرح کریں اس کی تفصیل گزشتہ منگل کے بیان میں ہو چکی. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تین باتیں مکمل کر لیں اور تین شرطیں پوری کر لیں. اگر کسی بندے کی حق تلفی سے اس کا تعلق ہے، اس پر ظلم و زیادتی سے اس کا تعلق ہے، تو چوتھی بات بھی پوری کر لیں، یعنی معافی تلافی کر لیں. اور اگر یہ دیکھیں کہ بھئی الحمدللہ میں اس گناہ سے بچا ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجانا ہے کہ اس نے اپنے فضل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی، شکر ادا کریں. یہ ہے کتاب کا مطالعہ کرنے کا طریقہ. اور اسی طریقے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو گناہ اپنے سے ہوتے ہوں ان کے اوپر نشان لگا دیں، کیونکہ بعض گناہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ پھر مطالعہ کرنے کے بعد یاد ہی نہ رہے اور حقیقت میں ہم اس میں مبتلا ہیں. تو نشان لگا ہوا ہوگا تو یاد رہے گا بھائی یہ گناہ ہے جو میرے اندر پائے جاتے ہیں اور مجھے ان سے بچنا ہے. توبہ تو اسی وقت کر لیں، اس لیے توبہ کرنے میں دیر بھی نہیں لگانی چاہیے، دیر لگتی بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، آدمی دل سے اللہم اغفر لی تین دفعہ کہے تو وہ گناہ معاف ہو جائے. تو دیر تو لگانی نہیں چاہیے، لیکن آئندہ مزید بچنے اور احتیاط کے لیے نشان بھی لگا رہے تو اچھا ہے. اور یہ کتاب الحمدللہ یہاں عام ملتی ہے، آسانی سے ملتی ہے. یہ ہے گناہوں کا علم حاصل کرنے کا طریقہ. اس کے مطالعے سے انشاءاللہ دو بڑے بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. ایک تو ان گناہوں کا بھی علم ہو جائے گا جو پہلے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہو تاکہ آئندہ آدمی ان سے بچ سکے. اور جو گناہ لاعلمی میں ہو رہے ہیں، جہالت میں ہو رہے ہیں، نادانی میں ہو رہے ہیں، یہ سمجھ کر ہو رہے ہیں کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، ان کا گناہ ہونا معلوم ہو جائے گا، یہ بہت بڑا فائدہ. آئندہ آدمی ان سے بآسانی بچ سکتا ہے. اور جو گناہ ہو چکے ان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اوہو میرے سے تو یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، اتنے کبیرہ گناہ مجھ سے ہو چکے، اتنے سجدہ گناہ ہو چکے. یہ علم بھی بہت بڑی بہت بڑا علم ہے، کیوں یہ اپنی اصل بیماری کا علم ہے. بیماری کا علم ہوگا تو علاج ہوگا نا. بیمار کو اپنی بیماری کا ہی پتا نہ ہو تو کیا علاج ہوگا. اگر مریض کی بیماری کے پتہ چلے ڈاکٹر بھی علاج کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کیا علاج کریں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کیا مرض. تو مرض کا علم ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی بہت بڑا علم ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ گناہوں کو جاننے کا یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو اصلاحی خطبات ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے. اس لیے کہ ہر دور میں نئے گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جیسے دنیا چلی ہے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. قرآن حدیث میں ان کا ذکر ہے اور گناہ بے لذت کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور کے نئے گناہ ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے. تو ان گناہوں کی نشاندہی اس زمانے کے علماء کے اصلاحی بیانات میں ہوتی ہے. اور حضرت کے جو خطبات ہیں وہ سب ماشاءاللہ ایسے ہیں، اس میں جہاں جس دوسرے فرائض واجبات کا ذکر ہے، اخلاق و اعمال کی درستی کا ذکر ہے، دور حاضر کے گناہوں کا بھی جگہ جگہ ذکر ہے، تو اس کا بھی مطالعہ حضرت مفید ہے ماشاءاللہ. بہرحال گناہ ہمارا بنیادی مرض ہے، اور اس کا ازالہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے گناہوں کا جاننا بے حد ضروری ہے، اس کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. ایک حدیث ہے گناہوں سے بچنے کا حکم، ایک حدیث ہے جس کا عنوان ہے گناہوں سے بچنے کا حکم. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اب اس حدیث میں بھی ایک گناہ کا عام نقصان بیان فرمایا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہو تو اس کا ایک زبردست نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب کسی گناہ پر نازل ہونا، یہ گناہ کا ایسا نقصان ہے اور اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تو کسی مسلمان کو قطعاً کوئی گناہ نہ کرنا چاہیے، نہ بڑا نہ چھوٹا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو رحمان الرحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، احسن الخالقین ہے، ہم سب کے خالق بھی ہیں، ہم سب کے مالک بھی ہیں، ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں، اور انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ایسے ایسے احسانات ہم پر فرمائے ہیں کہ ان میں سے ادنا سے ادنا احسان کا بھی ہم کو شکر ادا نہیں کر سکتے. جو ہماری جان سے زیادہ ہم پر مہربان، ہم اتنے اپنے خیر خواہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے، اور ہم درد ہیں، خیر خواہ ہیں، بڑے خواہ ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، تو جو ذات گرامی سب سے بڑھ کر احسان کرنے والی ہے، سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی ہے، سب کے سب سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے، سب سے بڑھ کر بیماریاں، پریشانیاں اور تکلیفیں دور کرنے والی ہے اور توبہ قبول کرنے والی ہے، تو اتنے بڑے محسن، اتنے بڑے منعم، اتنے بڑے مہربان، رحمان و رحیم کی ناراضگی کی چھوٹی سی بات بھی ہرگز ہرگز نہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان میں زیادہ سے غور کریں تو انسان اگر صحیح معنی میں انسان ہو تو وہ نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یاد کرتا ہوں کہ جو انسانوں میں اور کوئی انسان کسی کے ساتھ بڑا ہی احسان کا معاملہ کرے، بڑا ہی انعام کا معاملہ کرے، بڑی ہی خدمت کرے، ہر طرح آڑے سے آڑے وقت میں وہ پیش پیش رہے، کام کرے، کام آئے، ہر دکھ درد میں وہ مدد کرے، ہر آڑے وقت میں وہ کام آئے، تو آدمی دھیرے 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 اس کو غلام بن جاتا، اور پھر اگر وہ معمولی سے بھی حکم دیں تو ٹال نہیں سکتا. رات کو 3 بجے بھی اگر وہ بلائے تو حاضر، جگہ میں کیوں نہ جاؤں بھائی، اس نے اس کے تو احسانات اتنے ہیں کہ میں 3 بجے کیا، میں تو صبح 4 بجے بھی جانے کے لیے تیار ہوں، جس وقت وہ بلائے میں حاضر ہوں، اس کے تو مجھ پر اتنے احسانات. الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہے. تو جب کسی انسان کے احسانات کی وجہ سے آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا تابعدار بن جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کو ستانا اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. کوئی ایسی بات کہنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے محسن کو تکلیف ہو، اس کے لیے قابل برداشت نہیں. تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی محسن ہے، اور وہی اپنے بندوں کو، فرما برداروں کو تو کیا کافروں تک کو نواز رہے، ان کو بھی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی پلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کی ان پر ہی بارش فرما رکھی ہے. اس خیال سے اگر دیکھیں تو بھائی بندہ مومن تو نہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ. ایک عجیب قصہ یاد آیا میں نے اس کو، حضرت لقمان علیہ السلام جن کے نام سے قرآن شریف میں سورہ لقمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور برگزیدہ بندے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بعض نے کہا کہ اللہ کے ولی ہیں. صحیح بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اس کی وضاحت انہوں نے خود ہی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشکش فرمائی تھی کہ چاہے تو تم نبوت قبول کر لو، چاہے ولی ہونا قبول کر لو. میں نے ولی ہونا قبول کر لیا، نبی ہونا قبول نہیں کیا. کسی نے پوچھا کہ نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کا نام ہے، ولایت تو اس کی باندھی اور غلام ہے، تو آپ نے اعلیٰ درجہ چھوڑ کے ادنا درجہ کیوں قبول کیا؟ تو بڑی حکیمانہ بات کی، وہ حکیم تھے نا، دانا تھے، ان کی باتوں میں بڑی حکمت پائی جاتی. تو فرمایا چونکہ مجھے اختیار دیا گیا تھا، تو اگر میں نبوت اختیار کرتا تو ساری ذمہ داری میرے اوپر آ جاتی، اور پتہ نہیں میں حق ادا کر سکتا یا نہ کر سکتا، اس لیے میں نے ادنا درجہ قبول کر لیا. ہاں اللہ تعالیٰ از خود عطا فرماتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی مدد فرمانے کی، پھر مجھے کیا اس میں عذر ہوتا قبول کرنے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے کی مدد شامل لائل ہوتی تو میں اس کا حق ادا کر پاتا. وہ کیسی حکمت کی بات ہے. اگلا واقعہ بھی ان کا اسی طرح زبردست حکمت پہ مبنی ہے، تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ سبق لینے کی توفیق. حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ وہ کسی شخص کے غلام تھے. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ واقعہ ذکر فرمایا، حضرت لقمان کسی کے غلام تھے، اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اور حسن اعمال کی وجہ سے اپنے آقا کے آقا بنے ہوئے تھے، اور آقا ان کے غلام بنا ہوا تھا. یعنی ظاہر میں تو وہ آقا تھے، یہ غلام تھے، باطن میں یہ آقا تھے وہ غلام تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اور تابع داری کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ رعایا بادشاہ بن گئی، بادشاہ رعایا بن گئے. ان کے اخلاق ایسے اچھے اچھے تھے، ان کی عادتیں ایسے اچھے اچھی تھی، ان کے اعمال ایسے پیارے پیارے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا آقا ان کا غلام تھا، جبکہ ظاہر میں یہ غلام تھا. تو اس کا جو آقا تھا وہ اس قدر ان کا گرویدہ اور ان کا معتقد تھا، اور اس قدر وہ ان کی قدر کرتا تھا کہ جب بھی کسی فصل کا نیا پھل آتا، کسی موسم کا نیا پھل آتا، تو مارکیٹ سے پھل وہ خرید کے لاتا، اور بڑے ادب سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور سب سے پہلے ان کی خدمت میں وہ پھل کھانے کے لیے پیش کرتا. یہ جو کچھ بچاتے وہ خود کھاتے. دیکھو ہو گیا نا غلام، تابع دار ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، خدمت گزار بن گیا. اور یہ بھی اپنے آقا کی بڑی قدر کرتے تھے، اس کا بڑا اکرام اور ادب کرتے تھے. ایک مرتبہ گرمیاں آئیں اور سب سے پہلے پھل خربوزے کا آیا، اور آخر کے پاس سے کہیں سے خربوزے کی فصل کا پہلا خربوزہ آیا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو بھائی آج پہلا خربوزہ آیا اس موسم میں، یہ پہلے حضرت کو کھلا، اس نے اس پلیٹ میں رکھا، چھری رکھی ہے اور لے کر خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضرت پہلا پھل آیا، میں آپ پہلے پھل آپ کو کھلانا چاہتا ہوں، کھلاؤ. اس نے اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹا اور ایک آنکھ کاٹ کر کھیل کھیل کے دینے لگا اور حضرت کو کھلانا شروع کیا. حضرت بڑے شوق سے اور مزے دینے کے حضرت کھانے لگے. جب ایک کھانک بچ گئی تو اس نے حضرت یہ میں چکھ لوں، کہاں چکھ. اب جو ہی اس آقا نے وہ خربوزے کی پھانک اپنے منہ میں رکھی وہ بے ہوش ہو گیا، کڑوا اتنا سخت تھا، جیسے منہ میں رکھے وہ بے ہوش ہو گیا. وہ کڑوا اتنا سخت تھا، اتنا سخت کڑوا تھا کہ آقا جو ہے اس کی کڑواہٹ برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر میں اسے ہوش آیا تو اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا غلط کیا، اس قدر کڑوا خربوزہ آپ نے اس خندہ پیشانی کے ساتھ نوش فرمایا کہ ذرہ برابر میں آپ کی پیشانی سے بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ میں کڑوا خربوزہ آپ کو کھلا رہا ہوں. آپ نے یہ عذاب کیسے گوارا کر لیا اور یہ تکلیف کیسے برداشت کر لیا، کم از کم مجھے بتائی دیتے کہ یہ بہت کڑوا ہے تو میں ہرگز ہرگز آپ کو کیوں کھلاتا، میرا تو یہ حال ہو گیا اور آپ کا تحمل اس قدر قابل قدر، ہم نے ایسی تکلیف کیوں برداشت کی. سبحان اللہ، جواب سنو. حضرت لقمان جواب دیتے ہیں کہ جس ہاتھ نے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی تھیں اور ہزاروں میٹھی چیزیں کھائی تھیں، مجھے شرم آئی کہ یہ کہوں کہ کڑوی چیز کیوں کھلا رہے ہیں. کہ جس ہاتھ سے ہمیشہ ہزاروں میٹھی میٹھی نعمتیں کھائی ہیں تو کیا میں آج یوں کہہ دوں کہ میں نہیں کھاتا اس لیے کہ یہ کڑوا ہے، یہ تو احسان فراموشی ہو. اس لیے میں نے بخوشی اس کو بھی گوارا کیا کہ بھائی ہزاروں میٹھے خربوزے کھائے تو یہ کڑوا بھی ہے تو کیا ہوا. یہی بات اگر ہم یہاں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کتنے ان گنت اور بے شمار احسانات اور انعامات ہیں جو بچپن سے لے کر آج تک مثل بارش کے ہم پر ہیں. اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچا وہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نہیں پہنچاتے، دراصل ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں، تو پھر کیوں آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، کیوں اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرے. تو گناہ دراصل نافرمانی کا نام ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان کے انعامات اور ان کی عنایات کے مقابلے میں تو اگر طبیعت میں ہمارے سلامتی ہو، ہمارے دل کی حالت صحیح معنی میں درست ہو، تو پھر آدمی نہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، اور غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں لگا سکتا، نہ لگانی چاہیے. لہذا اگر یہ آدمی سوچے کہ بھی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، محبوب ناراض ہوتا ہے، ہمارے محسن ناراض ہوں گے، اس بات کو اگر آدمی سوچے تو یہ بھی انسان کے گناہ سے بچنے کے لیے کافی شرط ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت کثرت سے فرمایا، ان کا حال بھی اگر آدمی سوچے تو اس سے بھی انسان کو بڑی عبرت ہوتی ہے. اور سب سے پہلے جنت میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کتنا یہ عابد و زاہد تھا، کیسا اللہ والا تھا، کیسا صاحب دار تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کیسا اونچا مقام اس کو ملا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دیکھو کس طرح قیامت کے لیے مردود و ملعون ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ شیطان بن گیا. یہ اس کی تکبر کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بت پرستی اور شرک اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ غضب طوفان نوح کی شکل میں ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی تم کشتی تیار کرو اور جب ہمارا حکم آئے تم اپنے ایماندار بندوں کو لے کر کے کشتی میں بیٹھ جانا. جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا, جو کشتی سے باہر ہوگا ڈوب کے غرق ہو جائے گا, جو ساری قوم اس میں غرق ہو کے ختم ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور طوفان نوح میں قوم نوح ہلاک ہو گئی. ایسے قوم عاد کے لوگ کتنے لمبی لمبی عمر والے اور کتنے لمبے لمبے قد والے اور کیسے طاقتور لوگ تھے. جب انہوں نے حضرت بدھ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان پر ایمان نہیں لائے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ غضب آ گیا اور ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا اور اس نے ان کو سب کو مار ڈالا. اور اس کے بعد قوم سمود آج تک ان کے مکانات دنیا میں موجود ہیں. اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی تھیں کہ اینٹ پتھر کے مکان بھی نہیں بناتے تھے, کیونکہ 100 سال کے بعد تو مضبوط سے مضبوط مکان بھی گر جاتا. عمر ان کی 500 سال 1000 سال ہوتی تھی. ایک ہی آدمی کے دن تک زندہ رہتا تھا. مکان بناؤ 100 سال کے بعد دوبارہ بناؤ ایک مصیبت. انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بنائے. آج بھی ان کے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکانات موجود ہیں, بیٹھک بھی موجود ہے, اندر کی کمرہ بھی موجود ہے, کمرے اندر درندر کمرے موجود ہیں. ہاں, ان پہ عذاب آیا اور ان کے یہ پہاڑ کے بنے مکانات بھی دھرے کے دھرے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا نا, غضب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. اس طرح اور بہت ساری قوموں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام قوم کا بھی ذکر اللہ پاک نے ذکر فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی جب ایمان لانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اور ان کو بتا کر کے حضرت یونس علیہ السلام ان کی بستی سے الگ ہو گئے. جب حضرت یونس علیہ السلام بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے اصل عذاب آنے کے آثار محسوس کیے تو انہیں ہوش آ گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور خوب توبہ کی. تو آتا و عذاب اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا. تو دونوں باتیں دکھا دی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر. گناہ کرنے کی وجہ سے, نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب آیا, لیکن ابھی پہنچا نہیں تھا, اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو عذاب ٹل گیا. تو گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا نقصان ہے اور ہر گناہ کے اندر یہ نقصان ہے. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ, یہ تو ایسے ہیں سانپ اور بچھو. سانپ تو اتنا لمبا ہے اور بچھو اتنا سا ہے, تو کوئی یہ سوچے کہ بھائی چلو بھائی سانپ تو بڑا ہوتا ہے بچھو جیب میں رکھ لو, رکھ لے گا کوئی اور اس کا ڈک گوارا کرے گا؟ کیوں, دونوں سے بچنا ہوگا. سانپ ہو یا بچھو دونوں خطرناک, دونوں سے بچنا چاہیے. ایسے حضرت نے ایک مثال دی ہے جیسے انگارا اور چنگاری. انگارا بڑا ہوتا ہے, چنگاری چھوٹی ہوتی ہے. तो कोई ये समझे कि भाई अंगारा तो बड़ा होता है, वो तो शोला बहुत बड़ा है, उससे तो बहुत जल्दी आग लगेगी, चिंगारी लिहाज में रख लो, रख के सो जाएगा, कभी भी नहीं सोएगा भाई, चिंगारी से तो अंगारा बनता है, लिहाज जल जाएगा तो मैं भी जलता हूँ, कमरे भी जल जाएगा, घर में आग लग जाएगी। तो छोटी आग कोई भी लेने के लिए गवारा नहीं कर सकता, इस बिना पर छोटी आगे चलो रख लो, अपने वक्त में रख लो, अपने कपड़ों में रख लो, अपने नोटों में रख लो, कोई भी नहीं गवारा करेगा, पैसे जल जाएंगे बाबा, खाक हो जाएंगे सारे पैसे, खून पसीने की कमाई है, फिर मुफ्त की कमाई है। तो जैसे छोटी चिंगारी से बचते हैं और बड़े अंगारे से बचते हैं, जैसे छोटे बिच्छू से बचते हैं और बड़े सांप से बचते हैं, ऐसे संग्रह गुना से ही बचते हैं, बड़े गुना से ही बचते हैं। दोनों में अल्लाह ताला की नाराजगी है, वो नाराजगी ये है कि जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो उस अमल की वजह से आदमी दोजख की तरफ जाता है, और हर गुना चाहे कबीरा हो या सगीरा दोजख की तरफ ले जाने वाला है, और हर नेकी बड़ी हो या छोटी हो जन्नत में ले जाने वाली है। लिहाजा हर गुनाह का ये नुकसान है कि उस पर अल्लाह ताला नाराज हो। जब ये बात है तो बस सगीरा और कबीरा हर किस्म के गुनाह से बचने का एहतमाम होना चाहिए। एक और हदीस जिसका उन्वान है रिज्क से महरूमी, एक और हदीस है जिसका उन्वान है रिज्क से महरूमी, रिज्क को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी गुनाह की वजह से उस रिज्क से महरूम हो जाता है जो उसको मिलने वाला होता है, यानी बाद लोगों के लिए अल्लाह ताला रोजी मुकर्रर कर देते हैं कि भाई ये रोजी इसको मिलेगी, और रोजी में इंसान की तमाम जरूरियात आ गई, सिर्फ दाल रोटी का नाम नहीं है रिस्क, इसमें खाना पीना पहनना रहना और तमाम जरूरियात जिंदगी इसके अंदर दाखिल है। हर इंसान को जिस चीज की जरूरत है उसके रिस्क है, चाहे खाने से ताल्लुक हो, चाहे पीने से ताल्लुक हो, चाहे रहने से ताल्लुक हो, चाहे घर में किसी और चीज से उसका ताल्लुक हो, आदमी की जरूरियात का नाम रिज्क है। तो बाद मरतबा अल्लाह ताला किसी बंदे को चाहते हैं कि ये रिज्क मिले, ये रोजी मिले, ये चीज मिले, ये चीज मिले, लेकिन गुनाह की वजह से आदमी उससे महरूम हो जाता है। ये भी गुनाह का आम नुकसान है जो हर गुनाह के अंदर होता है, ये भी कितना बड़ा नुकसान है। इसके फायदे में हजरत अजीब व गरीब बात फरमाते हैं, जाहिरी तौर पर रिज्क से महरूम होना तो कभी कभार होता है, लेकिन रिज्क की बरकत से महरूम होना हमेशा होता है, और रिज्क की असल बरकत यही है कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान और तवज्जो न हो और आमाले सालिहा की तौफीक न हो, ये है महरूम। असल बरकत यह है रोजी के अंदर कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जाए, अल्लाह ताला की तरफ आदमी दिल मुतवज्जे रहे, नेक आमाल की तौफीक हो, ये इसका नाम है असल बरकत, असल बरकत इसका नाम है, और गुनाह करने से ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अब हजरत ये इसका मतलब ये जो हजरत ने फरमाया है कि गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से ऐसा तो कभी कभी होता है कि आदमी दाने दाने का मोहताज हो जाता है, फकीर हो जाता है, मिस्कीन हो जाता है, तंगदस्त हो जाता है, ये भी गुनाहों का वबाल है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है, बल्कि बाद दफा इसका उल्टा भी हो जाता है कि किसी को नाफरमानी की वजह से बतौर आजमाइश के उसके रिस्क में और इजाफा होता चला जाता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होती है, चोरी भी कर रहा है, डाके भी डाल रहा है, कम भी तोड़ रहा है, नाप कम तोड़ रहा है, कम नाप रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, खूब कमाई हो रही, असल बरकत से वो भी मालूम हो जाता है। क्या होता है کہ وہ اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے، اس کی لالچ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، ظاہر طور پر مال بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر سے غفلت ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہوں سے نہیں بچتا، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ بچائے غفلت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کے مال و دولت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کوئی اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ اس کو وہ برکت ہو رہی ہے، نہیں وہ تو وبال میں آ رہا ہے، کیونکہ جو اصل برکت ہے اس سے تو وہ محروم ہو رہا ہے۔ تو خیر حضرت جی فرمانا چاہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ایسا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر جو مالداری تھی اور خوشحالی تھی وہ ختم ہو جائے، ایسے ہی بہت سے واقعات۔ اور ایسے واقعات عام طور پر سود کھانے والوں کے متعلق دیکھے گئے، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، عام طور پر وہ آخر میں قلاش ہو جاتے ہیں، ان کا دیوالیہ ہو جاتا ہے اور وہ بالکل فقیر محتاج مسکین ہو جاتے ہیں۔ چاہے ایک آدمی سود لے اور چاہے ایک جماعت سود لے، چاہے ایک ادارہ سود لے، چاہے کوئی ملک سود لے، جو ہمارا ملک جو ہے سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے یا نہیں، اربوں روپے سود ادا کر چکے ہیں، اربوں روپے صرف سود کے ادا کیے جاتے ہیں ہمارے ملک کی طرف سے، سودی قرضے لینے کی وجہ سے ملک کی تباہی کے اندر آیا ہوا۔ قرضوں کے اندر ڈوب جانا یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تو بدحالی ہے، یہ تو بربادی ہے۔ خوشحالی تو اس کا نام ہے ملک مقروض نہ ہو، ملک کے رہنے والے مقروض نہ ہو، سب قرض دینے والے ہوں غیر سودی، اور اللہ کی رضا کے لیے دے کر کے لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، اس کا نام ہے خوشحالی۔ پل بنا لیے، روڈ بنا لیے اور ملک مقروض ہو گیا اور سود ہی قرض ادا کرے، یہ اس کا نام تھوڑی ترقی ہے، یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے، تنزلی ہے، مستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ یہ تو عام طور پر دیکھا گیا کہ جو لوگ یہ سود کا معاملہ کرتے ہیں اکثر ان کو دیکھا کہ وہ بالکل ان کا حلال بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ہی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جسے کرنے سے انسان کی خوشحالی ختم ہو جاتی اور بدحالی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں بھائی یہ تو ایسا کم ہوتا ہے، لیکن یہ اصل جو برکت ہے اس سے محرومی تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، تو ظاہر طور پر تو مال و دولت اس کا برقرار رہتا ہے، اس کی روزی جاری تھائی رہتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل سے آخرت نکلتی چلی جاتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، نیک کاموں کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو، توجہ ہو، یہ ہے اصل مومن کا زندگی کا مقصد۔ شیخ الحضرت ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شریعت و طریقت، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں حضرت نے بتلایا ہے کہ طریقت کی انتہا کیا ہے، تصوف کی انتہا کیا ہے، یعنی جو لوگ کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرواتے ہیں، تو اصلاح کرتے کرتے آخری حد کیا ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارا آخری حد احسان، صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنا، یعنی ہر مومن کے دل میں یہ بات لاسک ہو جائے کہ جب وہ عبادت کرے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، ہر وقت وہ اس حال میں رہے گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اس کے اندر راسخ ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا ہر جگہ ہوگا تو بتاؤ نافرمانی کیسے کرے، اور اللہ تعالیٰ حکم کیسے چھوڑ دے گا وہ۔ اور دوسرا درجہ جس میں فرمایا فلن تکن تناؤ فلن تکن تراؤ فن ہو یار، اور اگر تجھ سے یہ تصور نہ چل سکے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تصور جما لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے. اسے کہتے ہیں احسان. حدیث شریف میں اس کو احسان فرمایا گیا. تو میرا سارے طریقے تو خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں یہ صفت احسان راجب ہو جائے. روح نے اپنے بیان میں فرمایا کہ ہمارے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت نماز میں مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی. جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تب میرے خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے. نماز میں شروع سے آخر تک یہ خیال جمع رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں مجھے نماز کے اندر اور عبادت کے اندر یعنی ذکر میں بھی تلاوت میں بھی الحمدللہ صفت احسان حاصل ہو گئی ہے. یہ انہوں نے حضرت سے فرمایا. وہ بیچارے شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ بس نماز روزے کے اندر ہی اور عبادات کے اندر ہی صفت احسان پیدا کرنا بس یہ طریقت کا حاصل ہے, اس لیے انہوں نے اظہار نعمت کے طور پر حضرت سے اس کا ذکر کیا. حضرت فرمایا بیوی بچوں میں بھی یہ صفت حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ جب تم دکان پہ بیٹھتے ہو تب بھی تمہیں یہ صفت حاصل ہے یا نہیں؟ نوکری کے اندر بھی حاصل ہوئی نہیں ہوئی؟ تو نہیں حضرت وہاں تو حاصل ہے, وہاں بھی تو بہت کچھ کام کرنا پڑتا. یہ ہے صفت احسان, یہ طریقت کی انتہا ہے. اور جب یہ صفت کسی کو حاصل ہوگی تو بھائی نہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے نہ کوئی اس سے حکم چھوٹ سکتا ہے. پھر وہ تو غلام ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کا. صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفت احسان عطا کرنا. تو گناہ کا ایک عام اثر یہ ہے کہ یہ جو توجہ اللہ ہے یہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان, توجہ, نیک اعمال کی توفیق یہ گناہوں کی وجہ سے سلب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو عام گنہگار ہوتے ہیں وہ بیچارے نیک کام کرنے سے بہت دور رہتے ہیں. اسی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے وہ اس وباد میں آئے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق کی برکت سے محروم ہو گئے. وہ تو گناہوں کا ایک یہ دو وباد ہوتا ہے. ایک تو گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے. اس لیے بھی کسی مسلمان کو گناہ کرنے سے بچانا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ رزق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور ظاہری رزق سے تو کم محروم ہوتا ہے لیکن اصل جو رزق ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور اصل رزق باطن کا ہے. اور باطن کا اصل رزق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے, توجہ رہے, اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی رہے. یہ ہے اصل برکت. اس سے تو تقریباً ہر آدمی ہی جو بھی گناہ کرے گا وہ معلوم ہو جائے گا, چاہے عارضی طور پر ہو چاہے ایک طویل عرصے تک. تو ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی ایک صاحب ہیں, ان کا بھائی جو ہے 4 دن سے لاپتہ ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے واپس آ جائے. سب مل کے دعا کریں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هم الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ یا اللہ ہمیں گناہوں کو جاننے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں کا علم حاصل کر کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گناہ ہو گئے ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کا جو عام اور خاص نقصان ہے یا اللہ ان دونوں سے ہم کو محفوظ فرما. یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچانا، یا اللہ اپنے غضب سے بچانا، ان قوموں سے بچانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے. یا ارحم الراحمین گناہوں سے بچنے کی توفیق دینا، اور ہم سے ظاہری اور باطنی طور پر جو رزق کی برکات ہیں ان سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ رزق کی برکات سے محروم نہ فرمانا. یا ارحم الراحمین گناہوں کے جتنے بھی نقصانات ہیں، چاہے دنیا کے ہوں یا آخرت کے، ظاہر کے ہوں یا باطن کے، سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، سب سے ہماری حفاظت فرما، ان سب سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی نیک حاجتیں پوری کرنا، سب عام حاضرین اور حاضرات کی، اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، سب کے ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. جتنے خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے لیے کہا یہ لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر لمحہ ہر آن دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص پناہ عطا فرما. جتنے احباب میں دعا کے واسطے کا ہے سب کی نیک مرادیں پوری کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.